السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ تو حسب معمول خبروں سے اور ان کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے پاکستان۔
جنرل زبیر محمود حیات نے بطور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ جنرل قمر باجوہ منگل کو بطور آرمی چیف کمان سنبھالیں گے۔ عسکری قیادت کی تبدیلی سے پالیسی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، حکومت میں شامل عہدیدار۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
غیر مسلم پاکستانیوں کی حکومتی اعانت میں بتدریج کمی، قومی دھارے میں شامل رکھنے کے لیے عملی اقدام کی ضرورت پر زور۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اس کے علاوہ یہ رپورٹ۔
پاکستان کا آئندہ ماہ بھارت میں ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کرنے کے عزم کا اعادہ۔ کانفرنس کے موقع پر دونوں ملکوں کی باہمی بات چیت کا بظاہر کوئی امکان نہیں، موثر کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
It's a rigged election. Believe me. And we know it's a rigged system.
1.8 million dead people are registered to vote.
یہ آوازیں تھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ امریکہ کی ریاست وسکانسن میں انتخابات میں حصہ لینے والی گرین پارٹی کے امیدوار ووٹوں کی دوبارہ گنتی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بارے میں ہمارے پاس یہ رپورٹ ہے جو ہم آپ کو چند لمحے میں سنوائیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری خبروں میں، کیوبا میں سابق صدر فیڈیل کاسترو کے انتقال پر 9 روزہ قومی سوگ منایا جا رہا ہے، اور کیوبا کے صدر فیڈل کاسترو کے انتقال پر امریکی صدر باراک اوباما اور 9 منتخب صدر کے بیانات ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ شام کے سرکاری میڈیا کے مطابق حکومتی فورسز نے حلب کے مشرق میں ایک اہم علاقے ساحور پر قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق شام میں عسکریت پسندوں کے قبضے کے جنگ زدہ شہر حلب سے ہزاروں افراد اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کر ان علاقوں میں جا رہے ہیں جو سرکاری فوج کے کنٹرول میں ہیں۔ اور کرکٹ کے بارے میں ہمارے پاس یہ خبر ہے کہ ہیملٹن ٹیسٹ کے چوتھے روز میزبان نیوزی لینڈ نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 313 رنز بنانے کے بعد اپنی دوسری اننگز ڈکلیئر کر دی، اور اس طرح اس نے پاکستانی ٹیم کو جیت کے لیے 369 رنز کا بظاہر ایک مشکل ہدف دیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے سیکرٹری اعزاز احمد چودھری نے حکومت کے اس موقف کو دہرایا ہے کہ اگلے ماہ پاکستان افغانستان کے بارے میں ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے بھارت جائے گا۔ اس بار ہارٹ آف ایشیا نامی کانفرنس کی میزبانی بھارت کر رہا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کے ایک اعلیٰ سفارتکار نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ اسلام آباد بھارت میں آئندہ ماہ افغانستان سے متعلق ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کرے گا۔ پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے کہا کہ ایک مستحکم اور پرامن افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے۔ اعزاز احمد چودھری نے ایک ایسے موقع پر بھارت میں ہونے والی کانفرنس میں پاکستان کی شرکت کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے جب حالیہ مہینوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے اور لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر ہونے والی فائرنگ کے تبادلے کے واقعات میں بھی اضافہ ہو گیا، جو دونوں جانب جانی نقصان کا باعث بن رہا ہے۔ اگرچہ امریکہ سمیت دنیا کے کئی دیگر ممالک دونوں ملکوں پر کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات پر زور دیتے آ رہے ہیں، تاہم تاحال اس حوالے سے کوئی پیش رفت دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ اعزاز چودھری نے کہا کہ پوری دنیا نے ان کے بقول بھارت کی طرف سے پیدا کی گئی صورتحال سے نمٹنے پر پاکستان کے کردار کو سراہا ہے۔ سفارتی اور سیاسی امور کے معروف تجزیہ کار حسن عسکری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بظاہر ایسے آثار نظر نہیں آتے کہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی بات چیت ہوگی، اور ان کے بقول اس بات کی امید بھی کم ہے۔
لیکن پاکستان اس لیے شرکت کر رہا ہے، نمبر ون کہ یہ معاملہ افغانستان کا ہے اور صرف انڈیا نہیں ہے بلکہ اس علاقے کے اور ممالک میں ہیں جس میں سینٹرل ایشیا بھی ہے اور دوسرے کے ممالک ہیں، تو پاکستان ان میں شامل رہنا چاہتا ہے تاکہ اس کا انٹرسٹ ڈیمونسٹریٹ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ دنیا کو یہ بھی دکھانا چاہتا ہے کہ پاکستان ہندوستان سے گفتگو کرنے کے لیے اوپن ہے۔
حسن عسکری نے کہا کہ ان کے خیال میں یہ ایک سفارتی کوشش بھی ہے کہ پاکستان بات چیت کے حق میں ہے اور صرف بھارت ہی ایک سخت موقف اختیار کیے ہوئے ہے،
اور اگر ملاقات ہو بھی گئی کسی انڈیا پاکستان کے درمیان تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑی میجر تبدیلی آئے گی. لیکن اس وقت تو جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ معاملات ٹھنڈے پڑیں, کیونکہ وہاں پہ تقریباً روزانہ کے حساب سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو اگر لائن آف کنٹرول کے حالات بہتر ہو جائیں تو یہ اچیومنٹ ہوگی, لیکن کوئی میجر تبدیلی ملاقات ہونے کے باوجود فی الحال انڈیا پاکستان ریلیشن میں ایکسپیکٹڈ نہیں.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ستمبر میں اڑی کے علاقے میں ایک فوجی کیمپ پر مشتبہ عسکریت پسندوں کے حملے کے بعد جنوبی ایشیا کے دو جوہری ملکوں کے درمیان نہ صرف تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے بلکہ لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے واقعات میں بھی اضافہ ہو گیا. دونوں ملک فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتے ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
کیوبا میں سابق صدر فیڈل کاسترو کے انتقال پر نو روزہ قومی سوگ منایا جا رہا ہے جس دوران قومی پرچم سرنگون رہے گا. دہائیوں تک اس کمیونسٹ ملک پر برسر اقتدار رہنے والے صدر کی وفات کی خبر پر خاص طور پر نوجوان سڑکوں پر نکل آئے جنہوں نے پرچم اٹھا رکھے تھے اور یہ نعرے لگا رہے تھے کہ ہم فیڈل ہیں. سوگ کے ایام میں ملک میں شراب کی فروخت معطل رہے گی اور ہر طرح کے تفریحی شوز اور کنسرٹس کو منسوخ کر دیا گیا ہے. فیڈل کاسترو کے بھائی اور موجودہ صدر راؤل کاسترو نے جمعے کو دیر گئے اعلان کیا تھا کہ فیڈل انتقال کر گئے ہیں. ان کی عمر 90 سال تھی. کیوبا کے صدر کے انتقال پر امریکی صدر باراک اوباما اور نو منتخب صدر کے بیانات ایک دوسرے کے متضاد ہیں. صدر اوباما نے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس ملک کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. ان کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم فیڈل کاسترو کے خاندان سے تعزیت کرتے ہیں اور ہمارے الفاظ اور ہماری دعائیں کیوبا کے عوام کے ساتھ ہیں. کیوبا کے عوام کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ میں ان کے ایک دوست اور شراکت دار موجود ہیں. نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل اس سے مختلف تھا. ہفتے کی صبح انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ کاسترو مر چکا ہے. شام کے سرکاری میڈیا کے مطابق حکومتی فورسز نے حلب کے مشرق میں ایک اہم علاقے ساحور کا قبضہ حاصل کر لیا ہے. سرکاری خبر رساں ادارے سانا کے مطابق شامی فورسز نے پیر کو ساحور پر قبضہ کر لیا جو حلب میں باغیوں کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے. برطانیہ میں قائم انسانی حقوق کے ادارے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران شامی فورسز نے باغیوں کے زیر قبضہ لگ بھگ 10 علاقوں کا قبضہ حاصل کر لیا ہے. شامی فورسز نے ہفتے کو ہنانو ضلع کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا. سن 2012 کے بعد پہلی مرتبہ صدر بشار الاسد کی فورسز کو شام میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں اتنی کامیابی ملی ہے. حلب کے مشرق سے ہزاروں افراد نے حکومت اور کرد کنٹرول والے علاقوں کی جانب نقل مکانی کی ہے. اطلاعات کے مطابق شام میں عسکریت پسندوں کے قبضے کے جنگ زدہ شہر حلب سے ہزاروں افراد اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کر ان علاقوں میں جا رہے ہیں جو سرکاری فوج کے کنٹرول میں ہیں. برطانیہ میں قائم شام میں انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے گروپ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک میں تقریباً 6 سال سے جاری خانہ جنگی کے بعد حلب سے کم از کم 400 افراد بھاگ کر ہنانو کے علاقے میں چلے گئے ہیں جو اب سرکاری فوجوں کے کنٹرول میں ہیں. شامی گروپ کے سربراہ رامی عبد الرحیم نے کہا کہ مشرقی حلب سے سن 2012 کے بعد سے لوگوں کے انخلاء کا یہ پہلا ایسا واقعہ ہے. امریکہ کی ریاست وسکانسن میں انتخابات میں حصہ لینے والی گرین پارٹی کے امیدوار ووٹوں کی دوبارہ گنتی کرانے کی کوشش کر رہی ہیں. ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن کی انتخابی ٹیم بھی اس کوشش میں شامل ہو گئی ہے. اس رپورٹ کی تفصیلات جانتے ہیں بہچت چیلانی سے.
امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابات میں ووٹوں کی دھاندلی کے بارے میں اپنے الزامات کو پھر سے دہرایا ہے. وہ اس ماہ کے آغاز میں ہونے والے امریکی انتخابات میں صدر منتخب ہوئے تھے. ٹرمپ نے ٹویٹر پر لکھا کہ بھاری اکثریت سے الیکٹرل کالج میں کامیابی حاصل کرنے کے علاوہ انہوں نے ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن کو ملک کی سطح پر پاپولر ووٹ میں بھی شکست دی ہوتی اگر ان لاکھوں ووٹوں کو نکال دیا جائے جو غیر قانونی طور پر ڈالے گئے. مسٹر ٹرمپ نے ورجینیا، نیو ہیمپشر اور کیلیفورنیا کی ریاستوں کے نتائج پر سوال اٹھایا. 8 نومبر کو ہونے والے ان انتخابات میں ان ریاستوں میں انہیں شکست ہوئی تھی. ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں گرین پارٹی کے امیدوار جل سٹائن کی طرف سے وسکانسن ریاست میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کرانے کے مطالبے پر نکتہ چینی کی. کلنٹن کی انتخابی مہم بھی بعد ازاں اس مطالبے میں شامل ہو گئی. یہاں ڈونلڈ ٹرمپ کو معمولی اکثریت سے کامیابی ہوئی تھی. انتخابات سے پہلے انہوں نے باقاعدگی سے ایسے بیانات دیے تھے جن کے مطابق ووٹوں کے عمل میں دھاندلی کا ذکر تھا، لیکن انہوں نے اپنے ان دعووں کے لیے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے۔
It's a rigged election, believe me. And we know it's a rigged system. 1.8 million dead people are registered.
نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اس انتخاب میں دھاندلی ہوئی ہے۔ آپ یقین کیجئے، ہم جانتے ہیں کہ یہ دھاندلی پر مبنی نظام ہے۔ 18 لاکھ ایسے لوگوں کا اندراج موجود ہے جو مر چکے ہیں۔ کلنٹن کے انتخابی وکیل مارک ایلیاس نے اتوار کے روز ٹرمپ کی تنقید کے بعد لکھا کہ دوبارہ گنتی کرائے جانے کے عمل میں شرکت کی وجہ سے ہمیں حد فے تنقید بنایا جا رہا ہے، اور اس عمل کے لیے ہم نے کہا بھی نہیں، اور جنہوں نے انتخاب میں کامیابی حاصل کی ہے وہی سمجھتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی۔ جل سٹائن وسکانسن، مشیگن اور پنسلوانیا میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی چاہتی ہیں، لیکن یہ امکان نہیں کہ اس کی وجہ سے انتخابات کے نتائج پر کوئی اثر مرتب ہو سکے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جنوری میں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، کیونکہ وہ امریکہ کے مروجہ نظام الیکٹرل کالج میں اکثریت ووٹ حاصل کرنے کے بعد صدر منتخب ہوئے، اگرچہ پاپولر ووٹ میں ہلری کلنٹن کو ان سے تقریباً 20 لاکھ زیادہ ووٹ ملے ہیں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور کرکٹ کے شائقین کے لیے یہ خبر ہے کہ ہیملٹن ٹیسٹ کے چوتھے روز میزبان نیوزی لینڈ نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 313 رنز بنانے کے بعد اپنی دوسری اننگز ڈکلیئر کر دی، اور اس طرح اس نے پاکستانی ٹیم کو جیت کے لیے 369 رنز کا بظاہر ایک مشکل ہدف دیا ہے۔ نیوزی لینڈ کی طرف سے سب سے زیادہ اسکور 102 رنز راس ٹیلر نے بنائے اور ناٹ آؤٹ رہے، جبکہ ٹام لیتھم نے انفرادی کے 80 انفرادی رنز کے ساتھ دوسرے نمایاں بلے باز تھے۔ کھیل کے چوتھے دن کے اختتام پر پاکستان نے بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے 1 رنز بنا لیا تھا۔ دوسری اننگز میں پاکستان کی طرف سے سب سے نمایاں باؤلر عمران خان رہے، جنہوں نے 76 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ محمد عامر اور وہاں پریاس نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ تو یہ تو وہ خبریں اور رپورٹیں تھیں جو اس وقت ہم نے آپ کو فیس بک لائیو پر براہ راست دکھائیں، اور ہمارا ویب سائٹ پر یہ پروگرام جاری رہے گا اور ریڈیو پر بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہماری آج کی فیس بک کی ٹیم میں شامل تھے رونی، سادیہ اور آمنہ۔ خالد حمید کو فیس بک سے اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
یہ نیوز شو آپ کے لیے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں کو ہراساں کرنے کے خلاف ایک غیر سرکاری تنظیم آن لائن سروس کا آغاز 1 دسمبر سے کر رہی ہے۔ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی سربراہ نے اس کا انکشاف وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کیا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان میں انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن نے کہا ہے کہ 1 دسمبر سے ایک ہیلپ لائن کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد ایسے افراد کو مدد و مشاورت فراہم کرنا ہے جنہیں انٹرنیٹ یا ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے ہراساں کیا جاتا ہے۔ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نگت دات نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ہیلپ لائن کے آغاز کا مقصد ایسے افراد کو مشاورت فراہم کرنا ہے جنہیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔
دیکھیں، جو ہیلپ لائن ہم لوگ لانچ کر رہے ہیں یہ 1 دسمبر سے آپریشنل ہوگی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آن لائن ہراسمنٹ، سائبر ہراسمنٹ یا جو وائلنس کے واقعات ٹیکنالوجی یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کے ساتھ یہ ہوتے ہیں وہ کہاں سے مدد لے سکیں، کہاں سے ایڈوائس لے سکیں۔ تو یہ ہیلپ لائن بیسیکلی ان کو ڈیجیٹل سیکیورٹی ایڈوائز یا سپورٹ دے گی، ان کو جو پاکستان کا جو قانون ہے، جو نیا قانون پاس ہوا سائبر کرائم لیجسلیشن، اس کے حوالے سے جو لیگل ریمیڈیز ہیں، جو قانونی جو مسائل کے حل ہیں، ان کے بارے میں بتائے گی، اور پھر ایموشنل جو ٹراما ہے اس کے حوالے سے سپورٹ دے گی۔
ان کا کہنا تھا کہ ایسے افراد جن کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرنا چاہتے ہیں، اور نگت داد کے بقول یہ ہیلپ لائن ان افراد کو اپنی بات کہنے کا موقع فراہم کرے گی۔ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی طرف سے کہا گیا کہ اس ہیلپ لائن کے ذریعے متاثرہ افراد کو درپیش نفسیاتی چیلنجوں کے بارے میں بھی مشاورت فراہم کی جائے گی۔ نگہت داد کہتی ہیں کہ اس ہیلپ لائن کے آغاز سے ملک میں انٹرنیٹ اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے لوگوں کو ہراساں کرنے کے واقعات کے بارے میں اعداد و شمار بھی جمع ہو سکیں گے۔
بالکل، اس ہیلپ لائن سے ایک اور چیز جو سامنے آئے گی وہ ڈیٹا ہوگا جو کہ اس وقت مسنگ ہے۔ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے سائبر کرائم ونگ کے پاس ہے، اور لیکن ان کے پاس بھی مطلب اس طرح کے کیسز ہیں کہ 4,000 سائبر کرائم کے کیسز ان کے پاس رجسٹر ہوئے ہیں، اتنے پرسن جو ہے وہ سائبر ہراسمنٹ کے، لیکن ہمارے پاس یہاں پہ اس طرح کا ڈیٹا جمع ہوگا کہ سائبر ہراسمنٹ میں کس قسم کے ہراسمنٹ کے کتنے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں، کتنے ہیکنگ کے آئے ہیں، کتنے تھریٹس کے آئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، بڑا کنسائز سا اور بڑا اسٹرانگ قسم کا ڈیٹا ہوگا، جس کی بنیاد پہ میرے خیال میں جو اتھارٹیز ہیں، جو پاکستان میں مختلف ادارے کام کر رہے ہیں، وہ ان کو ایک مدد ملے گی اپنے نئے انیشیٹوز کو شروع کرنے۔
واضح ہے کہ واشنگٹن میں قائم فریڈم آن دی نیٹ نامی ایک تنظیم کی طرف سے حال ہی میں جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جہاں انٹرنیٹ کے استعمال کی آزادی سب سے کم یا محدود ہے۔ پاکستان میں رواں سال اگست میں کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کے ذریعے کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کی روک تھام کے لیے سائبر کرائم قانون منظور کیا گیا تھا، جس پر انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کی تنظیموں کی طرف سے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا جاتا رہا ہے کہ اس سے انٹرنیٹ صارفین کی آزادی محدود ہو جائے گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں ایک اقلیتی گروپ کی نمائندہ کونسل کے صدر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مقیم اقلیتی برادری محرومی کے احساس کا شکار ہے۔ وفاقی حکومت نے 6 تہواروں میں صرف ایک کو سرکاری سطح پر منایا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہے ناصر محمود کی۔
پاکستان میں غیر مسلم آبادی کی طرف سے امتیازی سلوک کی شکایات اور ان کے ازالے کے لیے حکومتی کوششوں کی خبریں تو سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن حال ہی میں وفاقی وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کی طرف سے پیش کردہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ حالیہ برسوں میں غیر مسلموں کے لیے حکومت کی مالی اعانت میں بتدریج کمی دیکھی گئی ہے۔ اس کی ایک وجہ غیر مسلموں کی فلاح و بہبود اور ایسے ہی دیگر معاملات سے متعلق 18ویں آئینی ترمیم کے بعد اختیارات صوبوں کو منتقل ہونا بتائی جاتی ہے، جبکہ وفاقی حکومت کے مطابق وہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے غیر مسلم پاکستانیوں کے مساوی حقوق یقینی بنانے کے لیے ہر طرح کے اقدام کر رہی ہے۔ تاہم ان برادریوں کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ انہیں قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدام کی ضرورت ہے، جو تاحال ہوتے دکھائی نہیں دیتے۔ رواں سال حکومت نے مختلف مذاہب کی پیروکار پاکستانی برادریوں کے لیے 5 مختلف تہوار منانے کا منصوبہ تیار کیا تھا، لیکن ان میں سے بھائی فرقے کے عید رضواں کے علاوہ ہولی، ایسٹر، نوروز اور دیوالی کی سرکاری سرپرستی میں تقریبات منعقد نہیں ہو سکیں۔ اس کی وجہ حکومت کے بقول ان ایام میں ملکی حالات تھے۔ پاکستان ہندو سکھ سوشل ویلفیئر کونسل کے صدر جگموہن اروڑا کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ دیگر مذاہب کے پاکستانیوں کے مذہبی تہوار قومی سطح پر منانے کے اقدام کرے، تاکہ ان لوگوں میں پاکستانی قوم کا ایک حصہ ہونے کا جذبہ مضبوط ہو سکے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
ظاہر ہے وہ پھر ایک قسم کا احساس سے کمتری تو پیدا ہوتا ہے نا، مطلب عید الاضحیٰ یا عید الفطر منائی جاتی ہے تو ہم ہر سطح پر جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ ہاں، جہاں تک ہمارے تہواروں کا تعلق ہے، چاہے ہندو کمیونٹی کا ہو یا کسی اور نان مسلم کمیونٹی کا ہو، کہ عملی طور پر گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ایسے پروگرام آرگنائز ہونے چاہیے جس سے پتہ چلے کہ بھائی واقعی وہ ہمیں وہ تسلیم کر کے چل رہے ہیں، اس لحاظ سے کہ ہم اس قوم کے ایک فرد ہیں، ہم پاکستانی قوم کے ایک حصہ ہیں۔
مذہبی امور کے وزیر مملکت پیر امین الحسنات نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ حکومت بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے ماضی کی نسبت زیادہ کوششیں کر رہی ہے، تاکہ پاکستانی معاشرے کی تمام برادریوں میں یکجہتی فروغ پا سکے۔
الحمدللہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر منورٹی کا حوالے سے ہر صوبہ کے جو مرکزی شہر ہیں، لاہور ہے، کوئٹہ ہے، پشاور ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، ان سب جگہ ہم نے منورٹیز ساتھ ملا کے مختلف کانفرنس سے ہارمونی کی باتیں جو ہے ان کو آگے بڑھاتے رہتے۔
تاہم جگموہن اروڑا کا کہنا تھا،
ہمارے جو تہوار ہے ان کو صرف چھوٹی سی عمارت میں ایک پروگرام گھنٹے دو گھنٹے کا رکھ کے لوگوں کو بلا کر اور ان کو دو چار دیگے کھلا کر وہاں تک محدود نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ اس کو پورے ملک میں آرگنائز کرانا چاہیے، اور اسی طرح پھر ہمیں احساس پیدا ہوگا۔ اور پھر اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं, जो वो लोग हैं, उन्हें भी पता चलेगा कि हम यार ये भी ये लोग जो हैं, ये भी पाकिस्तानी हैं, हमारे साथ रहते हैं, ये हमारा हिस्सा है। ये पैगाम गली गली कूचे कूचे करिया करिया तक जाएगा।
गैर मुस्लिमों की तरफ से एक मुतालिबा ये भी सामने आता रहा है कि उनके मजहबी त्योहारों पर मुल्क में सरकारी तौर पर तातील का ऐलान किया जाए, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो सका है और इन त्योहारों पर इन्हीं मजाहिब के पैरोकारों की तातील होती है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
अमरीका के सदर बराक ओबामा ने क्यूबा के साथ ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान फख्री अंदाज में किया था और फिर साबिक सदर फिडेल कास्त्रो के इंतकाल पर सिफारती अंदाज में अपना रद्द अमल जाहिर किया। मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा के लिए ओबामा की पॉलिसियों पर नुक्ताचीनी कर चुके हैं। उन्होंने अपने बयान में सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए फिडेल कास्त्रो को एक जालिम आमिर कहा था। दोनों रहनुमाओं के लहजे का फर्क वाशिंगटन और हवाना के दरमियान ताल्लुकात में एक बड़ी तब्दीली का पैगाम हो सकता है। वाइट हाउस से सिंडी सेन की रिपोर्ट के साथ मुदस्सर मंसर।
सदर ओबामा क्यूबा के साथ अमरीका की 50 बरस से ज्यादा की तल्ख कशीदगी के बाद ताल्लुकात में बेहतरी को अपनी खारजा पॉलिसी की एक बड़ी कामयाबी ख्याल करते हैं। उन्होंने मार्च में क्यूबा का दौरा भी किया था, जो 1928 से किसी भी अमरीकी सदर का दौरान इकतदार क्यूबा का पहला दौरा था। सदर ओबामा ने कहा था,
I have come here to bury the last remnant of the Cold War in the Americas.
मैं बर्रियाज़म अमरीका में सर जंग की बाकियात को दफन करने यहाँ आया हूँ। 50 बरस से ज्यादा अरसे के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारत खाने दोबारा खोले गए। अमरीका के मुसाफिर बरदार जहाज क्यूबा के साहिल पर लंगर अंदाज हो रहे हैं और अमरीका से परवाजें बाकायदगी के साथ इस कैरेबियन जजीरे पर जा रही हैं। लेकिन रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने और अब 90 साल फिडेल कास्त्रो के इंतकाल के बाद दोनों मुल्कों के आइंदा ताल्लुकात पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रंप की मावीन कैलियन कॉनवे ने अमरीकी टेलीविजन ABC के प्रोग्राम दिस वीक संडे में कहा कि ट्रंप अमरीका और क्यूबा के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने के कई इम्कान पर गौर के लिए तैयार हैं, मगर वो इसके बदले में कुछ रियायतें भी चाहेंगे।
We remain very firm that when you open up diplomatic relations, as President Obama has with Cuba and Fidel Castro in the last several years, that to get nothing in return.
इस बात पर कायम हैं कि जब आप सिफारती ताल्लुकात कायम करते हैं, जैसा कि सदर ओबामा ने गुज़श्ता कई बरसों में क्यूबा और फिदेल कास्त्रो के साथ किया, और जवाब में कुछ नहीं मिलता, न सियासी कैदी और न ये यकीन दहानियाँ कि क्यूबा में लोग सियासी और इक्तिसादी तौर पर आज़ाद होंगे। मेरा मतलब है, मैं ज़ाती तौर पर मिल चुकी हूँ और मुझे यकीन है कि आपको फिदेल कास्त्रो के जबर, उनकी इजाओं और कैद के मुतासिर लोग मिलेंगे। फिदेल कास्त्रो के इंतकाल पर अपने बयान में ट्रंप ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्हें एक ऐसा जालिम आमिर करार दिया था जिसने अपने ही लोगों पर अशरों तक जबर किया। ट्रंप ने यह वादा भी किया कि उनकी आने वाली इंतजामिया ये यकीनी बनाने के लिए जो मुमकिन हुआ करेगी कि क्यूबा के अवाम आखिरकार खुशहाली और आज़ादी का अपना सफर शुरू कर सकें। हवाना के लिए सदर ओबामा की पॉलिसी पर दोनों बड़ी पार्टियों के कानून साज नुक्ताचीनी कर चुके हैं, जिनमें रिपब्लिकन सेनेटर टेड क्रूज भी शामिल हैं। वो कहते हैं,
I very much hope that we don't see any US government officials going to Fidel Castro's funeral. I hope we don't see Barack Obama and Joe Biden.
मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि हम ना देखें कि कोई अमरीकी सरकारी ओहदेदार फिदेल कास्त्रो के जनाजे में शरीक होने जा रहा है। उम्मीद है हम बराक ओबामा, जो बाइडन और हिलरी क्लिंटन और डेमोक्रेट्स को एक कातिल, बागी और धोखेबाज को हीरो बनाने के लिए कतार में खड़े नहीं देखेंगे। व्हाइट हाउस ने अभी तक ऐलान नहीं किया कि फिदेल कास्त्रो की आखिरी रसूमात में कौन शिरकत करेगा। अगरचे हवाना के लिए मुस्तकबिल में अमरीकी पॉलिसी के बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, ताहम इम्कान है कि ट्रंप ओबामा के इस बयान से इत्तेफाक करेंगे कि क्यूबा के अवाम ये जान लें कि अमरीका की सूरत में उनका एक दोस्त और एक रफीक मौजूद है। मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
जुमे के रोज 90 साल फिडेल कास्त्रो के इंतकाल के बाद इस कम्युनिस्ट मुल्क के बहुत से शहरियों और क्यूबा नजाद अमरीकी शहरियों को इस मुल्क में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की कई अशरों की परेशान कुन तारीख के लिए तब्दीली का एक मौका दिखाई दे रहा है। لیکن واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کی کیتھرین جپسن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ تبدیلیاں آسانی سے نہ آ سکیں. تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
لٹل ہوانا کی سڑکوں پر جشن منایا گیا. کیوبا نژاد امریکی اس توقع کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک شخص کی موت انسانی حقوق کی اشروں کی خلاف ورزیوں کا خاتمہ کر سکتی ہے. ایک کیوبا نژاد امریکی شہری ہوزے سانچے کہتے ہیں ایک برا ڈکٹیٹر جس نے لگ بھگ 6 عشروں سے کیوبا پر ظلم و استبداد مسلط کر رکھا تھا اب ہمارے ساتھ نہیں ہے, اور اس سے کیوبا کے لوگوں کو آزادی اور جمہوریت کے سفر کے آغاز کا موقع ملے گا. یہ الفاظ تھے ایک کیوبا نژاد امریکی شہری ہوزے سانچے کے. کاسترو کے دور اقتدار میں کیوبا کے عوام کی 3 نسلوں نے تقریباً تمام سول اور سیاسی آزادیوں کے فقدان کے عالم میں گزارے, جبکہ ہزاروں حکومت مخالفین کو سزائیں دی گئیں یا قید میں رکھا گیا. حتیٰ کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے بعد بھی, جس کا آغاز 2014 میں ہوا تھا, آزادیوں پر قدغنیں کم نہیں ہوئیں. وہاں ابھی تک انٹرنیٹ کو سختی سے سنسر کیا جاتا ہے, اور صحافیوں اور انسانی حقوق کا دفاع کرنے والوں کی حراست میں اضافہ ہو چکا ہے. یونیورسٹی آف ٹیکساس میں گورنمنٹ افیئرز اور سیکیورٹی اسٹڈیز کی پروفیسر گواڈالوپے کورائے نے اسکائپ کے ذریعے وی او اے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ راؤل کاسترو پر منحصر ہے, جنہوں نے جزیرے پر واقع اس کمیونسٹ ملک کا کنٹرول بتدریج سنبھال لیا ہے, کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ آیا ان کے بھائی کا انتقال ایک دور کا خاتمہ کرے گا. ان کے الفاظ, انہیں اپنا رویہ تبدیل کرنے اور ملک کو مزید کھلے پن کا مظاہرہ کرنے کی اجازت دینے کی ضرورت ہے. اور یہ وہ امید تھی جس کا اظہار بہت سے امریکی قانون سازوں نے بھی کیا, جو کاسترو کے انتقال کے بعد گھنٹوں ٹویٹر پر رہے. ریپبلکن رکن اسمبلی کارلوس کوربیلو نے کہا,
This represents an opportunity, especially for those freedom fighters in Cuba, the opposition leaders who have been risking their lives, their security, their well-being for
years. یہ ایک موقع کی نمائندگی کرتا ہے, خاص طور پر کیوبا میں آزادی کے لیے لڑنے والوں, حزب اختلاف کے رہنماؤں کے لیے, جو ایک بہتر ملک کے لیے لڑنے کی خاطر برسوں اپنی زندگیوں کو, اپنی سیکیورٹی کو, اپنی عافیت کو خطرے میں ڈالتے رہے ہیں. وہ اب مزید مضبوط ہونے والے ہیں. لیکن کاسترو کے انتقال کے بعد ہونے والی تبدیلی آسانی سے نہیں آ سکتی. فلوریڈا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پبلک پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر برائن فونیسکا نے وائس آف امریکہ سے اسکائپ کے ذریعے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
Given that preservation of power is the most critical thing to, you know, to the Cuban political elite, then I think that you may find repression going up, at least in the short term.
اس چیز کے پیش نظر کہ اقتدار کو برقرار رکھنا کیوبا کے سیاسی اشراف کے لیے انتہائی اہم ہے, میرا خیال ہے کہ آپ ممکن ہے کم از کم تھوڑی مدت کے لیے سیاسی استبداد کو برقرار دیکھیں. یہ الفاظ تھے فلوریڈا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پبلک پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر برائن فونیسکا کے. اور ادھر لٹل ہوانا کی سڑکوں پر اس چیز کا احساس کہ کاسترو کا دور ختم ہو چکا ہے کئی اعتبار سے ابھی صرف شروعات ہے. ایک کیوبا نژاد امریکی کہتے ہیں,
The people of Cuba do not have a free elections. There's no democracy. And I think those of us aren't going to rest until we see
the کیوبا کے عوام کو آزادانہ انتخابات دستیاب نہیں ہیں. وہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم کیوبا کے لوگوں کے لیے آزادی نہیں دیکھ لیتے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ایسا کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے دنیا نا الٹ جاتی ہے
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30 بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے نئے سربراہ نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے جبکہ بری فوج کے سربراہ فوج کی کمان کل سنبھالیں گے فوجی قیادت میں اس نئی تبدیلی کے بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ
جنرل زبیر محمود حیات نے پیر کو بطور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں جبکہ جنرل قمر باجوہ منگل کو بطور آرمی چیف کمان سنبھالیں گے پاکستانی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاعی پیداوار کے چیئرمین سینیٹر عبد القیوم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ عسکری قیادت کی تبدیلی سے فوج کی جاری پالیسی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا واضح رہے کہ ملک کے وزیر دفاع خواجہ آصف بھی اپنے ایک انٹرویو میں ایسی ہی بات کہہ چکے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے علاوہ پاکستانی فوج کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے
دیکھیں میرے خیال میں جو پالیسیز ہیں وہ قومی پالیسیز ہیں اور اس کے اندر ان پٹ افواج پاکستان کی ہوتی ہے لیکن حکومت پاکستان اور پارلیمنٹ ریسپانسیبل ہوتے ہیں تو اس لیے جو پالیسی بنتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے جو ہمارے ادارے ہیں تو مجھے تو اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں کہ جو پالیسیز ہیں جن کے اندر افواج پاکستان کا بڑا رول ہوتا ہے آف کورس ان کو آگے چلایا جائے گا ابھی دیکھیں نا آپ کے پاس تو ہمارے پاس زیرو آپشن ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم نے لڑنی اور جیتنی بھی ہے ہمارے پاس اور کوئی اس کے اوپر نہیں ہے نمبر ٹو آپ کے جو خطرات ہیں سرحدوں سے لائن آف کنٹرول پہ انڈیا نے مسئلہ کریٹ کی ہوا ہے وہاں ہم نے چوکنا رہنا ہے سرحد مغربی سرحد پہ افغانستان کے اندر چلے گئے ہیں ہمارے جو دہشت گرد ادھر سے بھاگ کے وہ اگر واپس آ کے پھر کرتے ہیں کاروائیوں سے روکنے اس کے لیے بارڈر مینجمنٹ کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں ان کے انٹرنل سیکورٹی میں کراچی سچویشن ہے بلوچستان سچویشن ہے وہ تو چیلنجز سارے سامنے ہیں اور ان کے اندر کوئی دو اوپینین ہے ہی نہیں اور ہمارے پاس کوئی فال بیک پوزیشن نہیں ہے
ہفتے کو وزیر اعظم نواز شریف نے زبیر محمود حیات کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جبکہ قمر جاوید باجوہ کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ترقی دے کر نیا آرمی چیف مقرر کیا تھا پیر کو راولپنڈی میں جوائنٹ چیفز آف سٹاف ہیڈ کوارٹر میں اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے والے جنرل راشد محمود نے ذمہ داری جنرل زبیر محمود حیات کے سپرد کی ادھر امریکی سفارت خانے سے جاری ایک بیان میں لیفٹیننٹ جنرل قمر باجوہ کی بطور چیف آف آرمی سٹاف تقرری کا خیر مقدم کیا گیا ادھر پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے پیر کو وزیر اعظم نواز شریف اور صدر ممنون حسین سے الوداعی ملاقاتیں کیں جس کے بعد انہوں نے انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی کے صدر دفتر کا بھی دورہ کیا جبکہ بعد ازاں انہوں نے راولپنڈی میں کور کمانڈرز کانفرنس کی صدارت بھی کی جنرل راحیل نے 29 نومبر 2013 میں پاکستانی فوج کی کمان سنبھالی تھی اور بطور آرمی چیف انہوں نے شمالی وزیرستان میں ضرب اسب کے نام سے ایک بڑا فوجی آپریشن شروع کیا محمد اشتیاق وائس آف امریکہ اسلام آباد
بھارت کی ریاست پنجاب میں نابھا جیل سے فرار ہونے والے ایک مشتبہ سکھ علیحدگی پسند کمانڈر ہرمندر سنگھ منٹو کو حکام نے دوبارہ گرفتار کرنے کا بتایا ہے بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق کالعدم خالصتان لبریشن فرنٹ کے مبینہ سربراہ کو دہلی اور ہریانہ کی سرحد کے قریب سے گرفتار کیا گیا جبکہ ان کے ساتھ جیل سے فرار ہونے والے دیگر 5 ملزموں کی تلاش تاحال جاری ہے اتوار کو صبح پولیس کی وردیوں میں ملبوس متعدد حملہ آوروں نے ناپا جیل کے باہر تعینات محافظ کو زخمی کیا اور جیل میں اندھن فائرنگ کی اور وہاں سے ہرمندر سنگھ منٹو اور 5 دیگر ملزموں کو لے کر فرار ہو گئے اس واردات کے بعد پنجاب میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر کے مفروروں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے، اور اس دوران جیل سے 25 کلومیٹر دور ایک پولیس چوکی پر مشکوک گاڑی پر پولیس نے فائرنگ کی جس میں خاتون ہلاک ہو گئیں۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والی خاتون غلطی سے فائرنگ کا نشانہ بنیں۔ اطلاعات کے مطابق بعد ازاں پلوندر سنگھ نامی ایک شخص کو گرفتار کیا گیا جس نے پولیس کو بتایا کہ جیل سے فرار کے منصوبے میں مبینہ طور پر منٹو اور کشمیر سنگھ نامی ملزم شامل نہیں تھے، اور یہ منصوبہ وکی گوندر نامی ملزم کو فرار کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ 49 سالہ ہرمندر سنگھ منٹو کو 10 سے زائد دہشت گرد مقدمات کا سامنا ہے، جس میں ڈیرا سچا سودا کے سربراہ گرمیت رام رحیم پر قاتلانہ حملہ بھی شامل ہے۔ اسے سن 2014 میں دہلی ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ترک حکام نے وائس آف امریکہ کی ایک فری لانس رپورٹر کو، جسے دیار باقر کے علاقے سے حراست میں لیا گیا تھا، رہا کر دیا ہے۔ ہفتے کے روز خاجی جان فارقین کی حراست کی اطلاع ان کے خاندان کے افراد اور دوستوں نے دی تھی۔ ان کے خاندان کا کہنا تھا کہ چونکہ علاقے میں ہنگامی حالات کا اعلان کیا گیا ہے، اس لیے ہمارا اور ہمارے وکیل کا بھی اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ فارقین کسی بھی غیر ملکی نیوز ادارے کے لیے کام کرنے والی دوسری صحافی ہیں جنہیں ہفتے کو حراست میں لیا گیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کی ترک سروس کے لیے کام کرنے والی ہانیس قمر کو بھی ترک صوبے سارت میں ایک پولیس چوکی پر اس وقت حراست میں لیا گیا جب وہ تانبے کی ایک کان میں مٹی کا تودا گرنے کی خبر کرنے کے لیے جا رہی تھیں۔ رواں ماہ کے اوائل میں فرانس کی ایک نیوز ویب سائٹ کے لیے کام کرنے والے صحافی اولیور برٹرینڈ کو شام کی سرحد کے قریب واقع ترک علاقے غازی انٹپ سے حراست میں لیا گیا، جہاں وہ اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی کے لیے موجود تھے۔ بعد ازاں انہیں ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ 15 جولائی کو ملک میں ناکام بغاوت کے کچھ روز بعد حکومت نے ملک میں ہنگامی حالت نافذ کر دی تھی، جس کے بعد سے نشر و اشاعت کے تقریباً 195 اداروں کو بھی بند کیا جا چکا ہے، اور لگ بھگ 150 صحافیوں کو دہشت گردی کے الزام میں تحویل میں لیا گیا ہے۔ ایک اسرائیلی طیارے نے اتوار کے روز شام میں ایک گاڑی پر حملہ کیا جس پر مشین گن نصب تھی۔ اس سے قبل گاڑی میں سوار داعش کے عسکریت پسندوں نے جولان پہاڑیوں کی اسرائیلی جانب گشت کرنے والے ایک فوجی دستے پر فائرنگ کی تھی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ جوابی کارروائی میں 4 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ شام میں جاری خانہ جنگی کا اسرائیل پر، جو ایک ہمسایہ ملک ہے، عمومی طور پر کوئی اثر نہیں پڑا، ماسوائے سرحد پر فائرنگ کے کدو کا واقعات کے، جنہیں اسرائیل عام طور پر اسد حکومت کی جانب سے فوجی غلطی قرار دے کر مسترد کرتا رہا ہے۔ اسرائیل ایسے واقعات کا، جو اب شام کے فوجی ٹھکانوں پر محدود نوعیت کی فائرنگ سے دیتا رہا ہے، لیکن جولان کی پہاڑیوں کے جنوبی حصے میں اتوار کے روز پیش آنے والا واقعہ بظاہر کبھی کبھار ہونے والا ایسا واقعہ ہے جس میں داعش کے عسکریت پسندوں نے دید دانستہ اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ فیڈل کاسترو کا انتقال اس کے محض 2 برس بعد ہوا ہے، جب امریکہ اور کیوبا کے درمیان تعلقات نصف صدی سے زائد عرصے تک سرد مہری کا شکار رہنے کے بعد بحال ہوئے تھے۔ وائس آف امریکہ کے لیے ایمی کیٹس نے اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ کاسترو کے انتقال کے امریکہ کیوبا تعلقات پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اور منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان تعلقات کو کیسے لیں گے۔ رپورٹ کی تفصیلات اسد حسن سے۔
50 برس سے زائد عرصے کے بعد پہلی مرتبہ جولائی 2015 میں امریکہ کا پرچم کیوبا میں لہراتا دیکھا گیا۔ ہوانہ میں امریکہ کے سفارت خانے میں یہ پرچم کشائی دونوں ملکوں کے درمیان کدورت کے خاتمے کی علامت تھی۔ اس کے کچھ ہی ماہ بعد امریکہ کے صدر باراک اوباما وہ پہلے امریکی صدر تھے جنہوں نے 1959 میں فیدل کاسترو کو اقتدار میں لانے والے انقلاب کے بعد پہلی مرتبہ کیوبا کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ 22 مارچ 2016 کے صدر باراک اوباما کے الفاظ:
I have come here to bury the last remnant of the Cold War in the Americas.
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ میں دونوں امریکی ملکوں کے درمیان سرد جنگ کی آخری باقیات کو دفن کرنے آیا ہوں۔ میں کیوبا کے عوام کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے آیا ہوں۔ صدر اوباما نے اس موقع پر کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ کیوبا اور امریکہ کی حکومتوں کے درمیان اب بھی اختلافات ہیں، خاص طور پر جمہوریت اور انسانی حقوق جیسے معاملات پر، لیکن ان اختلافات کو حل کرنے کا بہترین طریقہ باہم ربط ہے۔ تجزیہ کاروں کے نزدیک کیوبا پر پابندیوں میں نرمی کا مطلب اس کے لیے مزید معاشی مواقع پیدا کرنا تھا، تاہم ان کے نزدیک اس پہلو میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ تبدیلی ایسے وقت میں آئی تھی جب فیدل کاسترو باقاعد حیات تھے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس تعلق کو بہتر بنانے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت تھی۔ برائن فونزیکا فلوریڈا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہیں اور انسٹیٹیوٹ فار فارن پالیسی میں ڈائریکٹر ہیں۔ اسکائپ پر وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا، میرا نہیں خیال کہ فیدل کاسترو کا انتقال کیوبا کے اندر سیاسی ارتقاء میں کوئی بڑی تبدیلی کا سبب بنے۔ نقادوں کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے کہ امریکہ کی جانب سے پالیسیوں میں کوئی تبدیلی آتی، کیوبا کو چاہیے تھا کہ وہ ملک کے اندر انسانی حقوق سے متعلق ریکارڈ کو بہتر بناتا۔ امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم میں وعدہ کیا تھا کہ وہ کیوبا سے متعلق صدر باراک اوباما کے اس ایگزیکٹو آرڈر کو معطل کر دیں گے تاکہ کاسترو حکومت امریکہ کے مطالبات پر پورا نہیں اترتی۔
Those demands will include religious and political freedom for the Cuban people.
ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ان مطالبات میں کیوبا کے عوام کے لیے مذہبی اور سیاسی آزادیاں اور سیاسی قیدیوں کی رہائی شامل ہیں۔ کیوبا میں حالات کا جائزہ لینے والے تجزیہ کار نہیں سمجھتے کہ فیدل کاسترو کی موت سے اس جزیرے میں کوئی خاص تبدیلی آئے گی۔ فلوریڈا سے کیوبن امریکن ریپبلکن کانگریس وومن ایلینا روز لٹنن کے الفاظ،
فیدل کاسترو ہیز ریلی بین آؤٹ آف دی پبلک سین فار مینی ایئرز۔
وہ کہہ رہی ہیں کہ فیدل کاسترو کئی برسوں سے عوامی منظر سے غائب تھے، کاسترو کے بعد اقتدار منتقل ہو چکا ہے، تو کوئی تبدیلی اس انتقال سے نہیں آئے گی۔ میرا خیال ہے کہ ایک نفسیاتی بوجھ ہے جو شاید اتر جائے۔ دوسری جانب فلوریڈا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے وابستہ تجزیہ کار برائن فونزیکا کا خیال مختلف ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فیدل کاسترو کے انتقال کے بعد کیوبا کے اندر تبدیلی کی رفتار تیز ہو سکتی ہے، کیونکہ سیاسی طور پر جگہ پیدا ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ اس جزیرے کے سیاستدان اپنے ملک کو کسی دوسری جانب لے جانا چاہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فیڈل کاسترو کی موت پر عالمی لیڈروں کے رد عمل میں افسوس اور تنقید دونوں ہی شامل ہیں، لیکن کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے انقلابی اور عامر کی کیوبا کے عوام کے لیے محبت اور وابستگی کی تعریف کی ہے، جس پر انہیں پاس کینیڈین اور امریکی سیاستدانوں کی طرف سے فوری نکتہ چینی کا سامنا رہا۔ جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے والد انہیں دوست کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے اور اپنے والد کی وفات پر مجھے ان سے ملاقات کا موقع بھی ملا تھا۔ کینیڈین قدامت پسند پارٹی کی قانون ساز کیلی لچ نے کہا کہ کاسترو کے بارے میں ٹروڈو کا بیان ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے وہ کہانی کی کتاب میں سے کچھ پڑھ رہے ہوں۔ امریکی سینیٹر مارکو روبیو کیوبن نشات ہیں اور وہ ٹروڈو کی تعریف پر ششتر رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حقیقی بیان ہے یا تصحیح، کیونکہ اگر یہ کینیڈا کے وزیراعظم کا حقیقی بیان ہے تو یہ شرمناک اور باعث ندامت ہے۔ ٹروڈو کی طرف سے کاسترو کی تعریف کا سوشل میڈیا پر بھی مذاق اڑایا گیا۔ عالمی لیڈروں کا ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ امریکہ میں ایوان نمائندگان کے اسپیکر پال رائن نے کہا کہ اب جبکہ فیڈل کاسترو انتقال کر گئے ہیں، ان کی حکومت کا ظلم اور جبر بھی ان کے ساتھ دفن ہو جانا چاہیے۔ امریکہ کے سابق صدر جمی کارٹر نے کہا کہ وہ ان کی اہلیہ روزلین کیوبا کے دوروں اور اپنے ملک کے ساتھ ان کی محبت کو خوشی سے یاد کرتے ہیں۔ کارٹر نے ایک بیان میں کہا کہ وہ کیوبا کے عوام کے امن اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہیں۔ برازیل کے سابق صدر لوئیس ایناسیو لولا نے کہا کہ کاسترو لاطینی امریکیوں میں سے عظیم ترین ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے ترکمانستان میں ایک کانفرنس کے موقع پر بیان دیتے ہوئے کیوبا کے عوام کے لیے اقوام متحدہ کی مدد کی پیشکش کی۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے کہا ہے کہ تہران شام اور یمن دونوں ملکوں میں اپنی نیوی کے مراکز قائم کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ایک نیم سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم کی رپورٹ میں فوج کے قریبی حلقوں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جنرل محمد حسین باقری کا کہنا ہے کہ ہمیں کسی بھی وقت یمن اور شام کے ساحلوں پر اپنے مراکز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
آج کل انٹرنیشنل مین اسٹریم میڈیا میں جو مسلمانوں کی بات ہوتی ہے اکثر منفی ایونٹس کو لے کر ہی ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی بہت سے منفی واقعات نے انتہا پسند اور مسلمان دونوں ٹرمز کو خاص طور پر مغرب میں کچھ لوگوں کے لیے ہم مانی کر دیا ہے۔ اس نیگیٹو امیجنگ کا مقابلہ کیسے ہو؟ السلام علیکم ویورز، اینڈ ویلکم ٹو کہانی پاکستانی وتھ یور ہوسٹ عائشہ گیلانی۔ ویلکم ٹو دی ورلڈ فیمس نیو یارک کامک اسٹرپ لائیو۔ 1975 میں شروع ہونے والا یہ کامری کلب دنیا کے سب سے لمبے عرصے تک چلنے والا کامری کلب ہے۔ مشہور کمیڈینز نے اسی جگہ پہ اپنے کریئرز کی شروعات کی، جیسے کہ ایڈی مرفی، ڈیو شپیل، جیری سائنفیلڈ، ایڈم سینلر، رے رومانو اینڈ مور۔
ہا
ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ اس تاریخی جگہ پہ ایک زبردست ایونٹ ہو رہا ہے جس کا نام ہے مسلم فنی فیسٹ. مقبول کمیڈینز دین عبیداللہ اور محسن زید نے آج کل کے واقعہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے اس امیج کو چیلنج کریں جو اکثر مغرب کا مین اسٹریم میڈیا پیش کرتا ہے. لکلی کچھ اور مسلمان کمیڈینز بھی یہی سوچ رکھتے ہیں اور کئی سالوں سے اسی چینج کے لیے کام کرتے آ رہے ہیں. لکی فار اس وہ نہ صرف ذہین ہے بلکہ ہلیریس بھی. اب اس ایونٹ کا مشن کیا ہو سکتا ہے؟ I know, اس ایونٹ کے آرگنائزر سے پوچھتے ہیں.
محسن زیاد اور میں چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا کریں جس سے یہ ظاہر ہو کہ مسلمان بھی حصے مزاح رکھتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ بہت سے امریکیوں کا خیال ہے کہ مسلمان ہنستے نہیں ہیں. وہ انہیں لطیفے سناتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے, وہ انہیں خود پر ہنستا ہوا دکھائی نہیں دیتے.
یہ ہے مقبول مسلم کمیڈین اور پولیٹیکل اور سوشل ایکٹیوسٹ دین عبیداللہ. 9 ڈگری حاصل کرنے کے بعد ان کا لوگوں کو ہنسانے کا اور سوسائٹی میں تبدیلی لانے کا دل چاہا. آج وہ ڈیلی بیسٹ اور سی این این جیسے مقبول میڈیا آؤٹلیٹس پر اپنی اپیئرنسز اور رائٹنگز کے ذریعے مسلمانوں کے نیگیٹو امیج کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انٹرسٹنگلی دنیا بھر کے نیوز آؤٹلیٹس انہیں مسلم معاشروں سے ریلیٹڈ ٹاپکس پر ایکسپرٹ مانتے ہیں اور ان کو اکامری مشنری کے نام سے پکارتے ہیں.
تو ہم چاہتے تھے کہ کچھ ایسا کریں جو مثبت ہو اور ہم نے سوچا لوگوں تک رسائی کے لیے کامیڈی ایک بہت اچھا طریقہ ہے. ہمیں امریکی میڈیا نے بہت زیادہ کوریج دی ہے اور یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ ایک کمرے میں تو صرف 200 یا اس کے لگ بھگ لوگ آ سکتے ہیں لیکن میڈیا پر اسے لاکھوں لوگ دیکھ سکتے ہیں.
ایگزیکٹلی آڈینس کی اتنی بڑی تعداد تک پہنچانا یہ میڈیا کی طاقت ہے. اس پاور کے ذریعے منفی پیغام پھیلایا جائے یا مثبت, یہ فیصلہ فنکار کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ان مسلم امریکن کمیڈینز کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے.
بہنوں کو میرا سلام. آپ گھبرائیے نہیں کیونکہ میں خطبہ نہیں دینے لگا. ویسے ابھی میں نے شادی کی چوتھی اینیورسری منائی ہے اپنی 4 بیویوں کے ساتھ.
مجھے لوگوں کا رد عمل دیکھ کر بہت مزہ آتا ہے, خاص طور سے جب میں نیوکلیئر فزکس کی کلاسز میں سب سے آگے بیٹھ کر یہ سوال کرتی ہوں. پروفیسر, پلوٹونیم, کیا مجھے اس کا کریٹ مل سکتا ہے؟
پر اسکرین پر داعش کے لوگوں کو قتل کرنے کی ویڈیو چل رہی تھی. وہاں لوگوں کی نظریں پہلے اس ویڈیو پر رکی اور پھر میرے اوپر. میں نے کہا یہ میں نے کیا کیا, میں یہاں آپ کے ساتھ ہوں شکاگو میں, یہ لائیو ہو رہا ہے, میں کیسے اس میں ملوث ہو سکتا ہوں؟
اسنا کنونشن پر ایک خاتون نے امام سے پوچھا کہ کیا جن سے شادی جائز ہے؟ کیا مسلمان مرد اتنے برے ہو گئے ہیں کہ اب لڑکیاں جنوں سے شادی کرنے کا سوچ رہی ہیں؟
ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اگر اپنے کتے کو دیکھ کر آپ کو یہ خیال آئے کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے تو اس کا جواب آپ کے لیے بڑا حیران کن ہوگا, کیونکہ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کتا ماضی کے واقعات کو اس سے کہیں زیادہ بہتر انداز میں یاد رکھتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے سمجھا جاتا تھا. سائنسی جریدے کرنٹ بایولوجی میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ہنگری میں تحقیق ہونے والے ماہرین کے ایک گروپ نے کہا ہے کہ انسانوں کی طرح کتے بھی ماضی کے واقعات کو یاد رکھتے ہیں اور انہیں دوبارہ اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں. چا چاہے جس وقت وہ رونما ہوئے ہوں ان کی کوئی خاص اہمیت نہ ہو۔ تحقیق کی ایک مصنفہ کلوڈیا پکازا نے کہا ہے کہ کتے ان مخصوص جانوروں میں شامل ہے جنہیں سمجھدار تصور کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں حیرانی ہے کہ نسلی تفاوت کے باوجود کتے اپنے مالکوں کی کچھ ذہنی صلاحیتوں کو شیئر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کتے کی یادداشت کا جائزہ لینے کا معاملہ کافی مشکل ہے کیونکہ وہ بول نہیں سکتے، اس لیے ماہرین نے ایک خاص طریقہ استعمال کیا اور انہیں وہی کچھ کرنے کو کہا جو انسانوں نے کیا۔ مثلا اگر انسان نے چھلانگ لگائی تو کتے پر بھی زور دیا گیا کہ وہ بھی چھلانگ لگائے۔ کتوں کے ایک گروپ کو انسانی حرکات کی نقل کرنے کی تربیت دی گئی تھی، جبکہ دوسرے گروپ کو یہ تربیت دی گئی تھی کہ وہ ایسا کچھ نہ کرے جیسا کہ انسان کرے۔ انہیں تربیت دینے کے بعد ماہرین کو تعجب ہوا کہ جب دوسرے گروپ کو وہی کچھ کرنے کو کہا گیا جو انسان نے کیا تھا تو انہوں نے وہی کچھ کیا، جبکہ انہیں تربیت دیتے وقت نقل کرنے سے روکا گیا تھا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتوں نے جو کچھ انسان کو کرتے ہوئے دیکھا تھا اسے انہوں نے یاد رکھا، جبکہ ایسا کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ ماہرین نے اپنے تحقیق میں بتایا کہ یاد ایک عرصے تک یادداشت میں موجود رہتی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ اسے بھول جاتے ہیں۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عامر خان اور دنگل، کب اور کہاں، اس کی تفصیل سنیے فکر و فن میں۔
مبارک ہو بھائی صاحب، چوتھی بھی چوری ہوئی ہے۔
میں آپ کو چھوڑا نہ دے پائی۔
غلط مت سمجھ منہ، گیتا اور ببیتا دونوں ہی بہت پیاری ہیں، پر میرا جو سپنا ہے نا صرف چھوڑا ہی پورا کر سکے۔
عامر خان کے ہر نئے پروجیکٹ کا ان کے پرستار اور فلمی ناقدین بے چینی سے انتظار کرتے ہیں، اور اب آئندہ ماہ یعنی دسمبر کے آخری ہفتے میں ان کی وہ فلم ریلیز ہو رہی ہے جس کا سب کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا، اور وہ ہے دنگل۔
چھوڑی ہے، سمجھ کے لڑیو۔
بس چھوڑی سمجھ کے نہ لڑیو۔
نکر اور ٹی شرٹ پہن کے آیا سائیکل لون، رانکر اور ٹی شرٹ پہن کے آیا سائیکل لون، لگا کے فون بتا دے سب کو بچ کے رہیو، باگڑ بلی سے چندی گڑ سے یا دلی سے، تن چاروں کھانے جت کر دے۔
عامر خان اپنی فلم کی جزیات پر تو نظر رکھتے ہی ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی پروجیکٹس میں کوئی کمی نہ رہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ فلم کی تشہیر میں بھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، اسی لیے انہیں انڈسٹری میں اس نام سے پکارا جاتا ہے جو کسی اور کے لیے مخصوص نہیں، اور وہ ہے مسٹر پرفیکٹ۔
رے میٹل اس پیڑ پہ نہیں اگتے، انہیں بڑھانا پڑتا ہے پیار سے، محنت سے، لگن سے۔
ہر کھلاڑی کی طرح میرا بھی سپنا تھا دیش کے لیے گولڈ میڈل لانا،
جو میں کرنا چاہتا تھا وہ بارا بیٹا کر کے دکھاوے گا، دیش کے لیے گولڈ جیتے گا ہمارا بیٹا، اپنا ترنگا سب سے اوپر لہراوے گا۔
ایک بھارتی ویب سائٹ theglamsham.com کے مطابق حال ہی میں دنگل کی ایک تشہیری مہم میں شرکت کے وقت وہ فلم سے ایک مختلف حلیے میں نظر آئے، جس میں ان کے چہرے پر داڑھی اور سر پر بینڈانا نظر آ رہا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ان کی اگلی فلم ٹھگ آف ہندوستان کی لک ہے۔ عامر خان نے کہا کہ اس فلم کے لیے مجھے اپنا وزن اور کم کرنا ہے، اور ابھی تو میں نے اس فلم کے لیے بس تیاری شروع ہی کی ہے، لہٰذا آپ اسے دنگل سے ٹھگ آف ہندوستان کی جانب سفر کا پہلا قدم قرار دے سکتے ہیں۔
باپو صحت کے لیے،
رکنا نہیں ہے۔
باپو صحت کے لیے، تو تو ہانیکارک ہے۔ باپو صحت کے لیے، تو تو ہانیکارک ہے۔ ہم پہ تھوڑی دیا تو گھر ہم ننھے بالک ہے، ہم پہ تھوڑی دیا تو گھر ہم ننھے بالک ہے۔ ڈسپلین اتنا،
تو جو بھی کہے گی ہم سب کرائیں گے ممی،
بس اس پہلوانی سے بچا لے۔
ساڑھ بھر کے لیے بھول جاؤ کہ تھاری کوئی ماں ہے۔
رے اتنی جلدی بھول گئی؟
اخبار کے مطابق اگلا پروجیکٹ ٹھگ آف ہندوستان میں عامر خان پہلی مرتبہ بالی ووڈ شہنشاہ امیتابھ بچن کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ عامر خان نے بتایا کہ دنگل کے بعد وہ ٹھگ آف ہندوستان کے لیے کام کا آغاز کریں گے۔ اخبار لکھتا ہے کہ اگر دنگل آپ کو سحر زدہ کر دے تو ٹھگ آف ہندوستان اس قابل ہے کہ اس کا انتظار کیا جائے۔
دیکھو نا بھائی صاحب کتنی بری طرح سے مارے ہیں، سوچا دیا ہے مار مار کے۔
کیوں مارا؟ من نے نہ مارا تھا،
گتا ببیتا نے مارا ہے۔
شروعات اتنا کری تھی پاپا، ہم نہ بھی دے دو چار۔
میں ہمیشہ یہ سوچ کے روتا رہا کہ چھورا ہوتا تو دیش کے لیے کشتی میں گولڈ لاتا۔ جو بات میری سمجھ میں نہ آئی کہ گولڈ تو گولڈ ہوتا ہے، چھورا لاوے یا چھوری۔
اور وہ چیز جو پہلوانی سے ان کا دھیان ہٹاوے گی، میں اس نے ہٹا دوں گا۔
دنگل کی ہدایات دی ہیں نتیش تیواری نے، جبکہ پروڈیوسر ہیں عامر خان، کرن راؤ اور سدھارتھ رائے کپور۔ مرکزی کرداروں میں عامر خان کے ساتھ ساکشی، فاطمہ ثنا شیخ اور ثانیہ ملہوترا شامل ہیں۔
باپو صحت کے لیے تو ہانیکارک ہے، باپو صحت کے لیے تو ہانیکارک ہے۔
سادیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
دنیا بھر میں صحافیوں کے خلاف تشدد کا رجحان خطرناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے جمہوریت، انسانی حقوق اور محنت کے شعبے کے ترجمان ماریو کریفو کا کہنا ہے کہ ایسے صحافیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جنہیں پرتشدد، انتہا پسند اور بین الاقوامی جرائم پیشہ تنظیمیں نشانہ بناتی ہیں۔ شام اور عراق میں داعش، لیبیا میں انتہا پسند ملیشیا، صومالیہ میں الشباب اور نائجیریا میں بوکو حرام جیسی تنظیمیں ان صحافیوں پر ظالمانہ حملے کرتی ہیں جو ان کے جرائم اور بدعنوانیوں کا پردہ فاش کرتے ہیں۔ دی کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس یا سی پی جے کا تخمینہ ہے کہ صحافیوں پر ہونے والے حملوں میں سے 40% حملے یہی گروپس اور ان کے حامی کراتے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک صحافی سمی جودت ربا تھے، جنہیں شام میں اکتوبر سن 2015 میں داعش جنگجوؤں نے اغوا کیا تھا۔ ان پر مظالم ڈھائے گئے اور بعد میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ ان کے قتل کی ویڈیو بھی منظر عام پر لائی گئی۔ وہ شام میں انسانی حقوق کی آبزرویٹری کے نامہ نگار تھے اور شام میں حکومت اور داعش کی ظالمانہ کارروائیوں کے بارے میں شواہد اور دستاویز جمع کر رہے تھے۔ اسی طرح جون سن 2016 میں ساگال سالاد عثمان پر صومالیہ میں حملہ کر کے گولی مار کر انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ یہ خاتون صحافی موگادیشو میں صومالی قومی ٹیلی ویژن اور ریڈیو سے وابستہ تھیں۔ یہ صومالیہ کے عوام کے اس مطالبے کو نشر کیا کرتی تھیں، جس میں صومالیہ کے لوگ تشدد کے خاتمے کی خواہش کا اظہار کرتے تھے۔ جیسا کہ صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ دنیا اسی وقت ایک بہتر اور توانا جگہ بن سکتی ہے جب افراد کے ضمیر اور پریس کو آزادی سے کام کرنے دیا جائے۔ اسی نظریے کے پیش نظر امریکہ آزادی اظہار کے حصول کے لیے مزید سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ ڈربڈ سیف نامی انیشیٹو کے ذریعے صحافیوں کو ڈیجیٹل اور مادی سیکیورٹی کے حصول کے لیے تربیت دی جاتی ہے۔ یہ تربیت علاقائی مراکز کے ذریعے دی جاتی ہے تاکہ صحافی حضرات ٹارگٹ بننے سے بچ کر اپنے پیشہ وارانہ فرائض سر انجام دے سکیں۔ اس کے علاوہ محکمہ خارجہ ہر سالانہ آزاد پریس مہم چلاتا ہے، جس میں صحافیوں سے متعلق ایسی خبروں کو اجاگر کیا جاتا ہے جنہیں دنیا بھر میں کسی بھی جگہ حراست میں لیا گیا ہو۔ امریکہ ان حکومتوں پر زور دیتا ہے کہ وہ ان صحافیوں کو جلد از جلد رہا کر دیں۔ امریکہ میڈیا سے متعلق صحافیوں کے خلاف جرائم سے بریت کے خلاف کام کرتا رہے گا۔ صرف یہی نہیں کہ صحافیوں اور ان کے خاندانوں کو انصاف ملے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ پریس کو یہ آزادی حاصل ہو کہ وہ سچائی کو آشکار کرنے کے لیے آزاد ہوں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی, پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر زبیر الطیب. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام جہاں رنگ پیش کر رہی ہیں نفیسہ حود بھائی, ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.